ये जो हमारे मुख्तलिफ मुसलमानों में जो सेक्ट हैं, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, इनके दरमियान जो भी बुनियादी इख्तलाफात अगर हैं कहीं पर, किसी किसी फेथ के बारे में, किसी अकीदे के बारे में कोई इख्तलाफात हैं, तो जाहिर है हर एक अपने अपने तौर पर दलील लाता है। कोई कुरान से किसी चीज़ को समझने की कोशिश करता है, कोई हदीस से बात बयान करता है, लेकिन फिर भी इख्तलाफ मौजूद है। तो ऐसा ऐसा क्यों नहीं हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन सारे मामलात पे वाज़े अहकामात दे दिए होते और वो वाज़े हदीस मुतवातरा की शक्ल में आ जाते, या कुरान मजीद कैटेगोरिकली बता देता कि ये मामला ऐसे है, ताकि ये इख्तलाफ ना होते।
कुरान मजीद ने जिन चीज़ों को मौजू बनाया है ऐसे ही बताया है। अब देखिए ना, सबसे बड़ी चीज़ जिसको कुरान ने मौजू बनाया वो क्या है? तौहीद।
जी
यही कहेंगे ना,
बिल्कुल,
तौहीद को वाज़े करने में कोई कसर छोड़ी है? तौहीद की मुनादी कर डाली है। यानी कुरान मजीद को फाल के तरीके पर अगर आप खोल लें कहीं से भी, वो तौहीद पर गुफ्तगू करता हुआ नज़र आएगा। तौहीद के इतलाकात पर गुफ्तगू की है, तौहीद के फ़लसफ़े पर गुफ्तगू की है, तौहीद के इस्तदलाल पर गुफ्तगू की है। जो कदीम कौमें दीन की अलमबरदार रही हैं, उन्होंने जब माहदाना रवैये तर्क किए, उस पर तबसरा किया है, उस पर वईद सुनाई है, फिर लोग तौहीद के बारे में मुत्तफिक हो गए। तो इसलिए
नहीं हुआ।
इंसान कोई नया नुक्ता पैदा कर लेगा, वो कौन सी चीज़ है? अगर हम मिसाल के तौर पर ही देखें कि जिसके बारे में वाज़े तौर पर नहीं कहा गया, मिसाल के तौर पर ये बात कि मुसलमानों को अपने हुक्मरान कैसे मुकर्रर करने हैं,
ठीक है,
बिल्कुल वाज़े तरीके पर बता दिया गया कि इसके जायज़ तरीके दो ही हैं। एक ये कि अल्लाह तकर्रुर करेगा, दूसरे ये कि लोग अपना हुक्मरान मंतखब कर लेंगे। ये जो दूसरा पहलू है, इसको इतने सरी लफ्ज़ों में बयान किया गया, अमरहुम शूरा बैना, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल करके दिखाया। खुलफाए राशिदीन इसी तरीके से मंतखब हुए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मशहूर वाक़िया है कि जब वो आखिरी हज से वापस आए तो उन्होंने आकर एक खुतबा दिया। ये खुतबा बुखारी ने कमोबेश पूरा नकल किया, बड़ा तफसीली खुतबा है। उसमें उन्होंने बताया कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के मामले में हमने कैसे फ़ैसला किया था। उसका पस मंज़र बयान करके उन्होंने कहा कि ये बात याद रखो, यानी वो फ़ैसला मुसलमानों ने कबूल कर लिया हमारा, वो ठीक उसूल पर हुआ था। जिस शख्स के बारे में किया गया, वो ऐसी गैर मामूली शख्सियत रखता था कि तुक्तौल अनाकल है, उसके सामने गर्दनें झुक जाती थी, उससे इख्तलाफ़ करना आसान नहीं था। तो इस तरह के मामले में कोई आदमी दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे इसको बुनियाद बनाकर, इसलिए कि ला खिलाफत इल्ला मशवरत मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों के यहाँ हुकूमत सिर्फ लोगों की राय की बुनियाद पर कायम होगी। वो क्या कसर छोड़ी गई है, इसके बावजूद लोग नहीं मानते? तो ये महज एक खुशगुमानी है कि अगर हर चीज़ के बारे में मुतनब्बे कर दिया जाएगा तो फिर लोग ठीक हो जाएंगे, वो कोई नया मौजू तलाश कर लेंगे। क्योंकि इन मौजूआत को तलाश करने के पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो इंसानी फितरत में मौजूद हैं। यानी इंसान के जज्बात, तासुबात, इंसान की जबिल्लतों के तकाजे, इंसान के अंदर मौजूद बरतरी की, तफव्वुक की जबिल्लत, इस जबिल्लत का कार फरमा होकर हर दूसरी जबिल्लत पर गलबा पा लेना, ये चीज़ें इंसान की नफ्सियात का अगर आप जायज़ा लें। आप जानते हैं कि मौजूदा ज़माने में जो पिछली दो सदियाँ गुजरी हैं, इसमें बाद ऐसे फ़लसफ़े पैदा हुए हैं जिन्होंने इंसान की बुनियादी जबिल्लत को मुतय्यन करने की कोशिश की। यानी जबिल्लतें तो बहुत सी हैं, लेकिन वो बुनियादी जबिल्लत कौन सी है कि जो इंसान की पूरी शख्सियत को कंट्रोल करती है? कार्ल मार्क्स ने पेट पर उंगली रखी,
बिल्कुल ठीक।
अल्लामा इकबाल ने जावेदनामे में कहा है ना कि ये वो पैगंबर है कि बर मुसावात शिकम दारद असास, दीने ही पैगंबर हक नाशनास, बर मुसावात शिकम दारद असास। अच्छा, इसी तरीके से फ्राइड ने जिन्स को मौजू बनाया,
मौजू बनाया,
और कमो बेश पूरी इंसानी शख्सियत का जायज़ा इसी की रोशनी में लेने की कोशिश की। बड़ी गैर मामूली जबिल्लत है। इसी तरीके से एडलर ने तफव्वुक की, बरतरी की जबिल्लत को मौजू बनाया, जिसमें एक ख़ास तरह की अनानियत पैदा होती है, फिर वह बरतरी की जबिल्लत अपना काम शुरू कर देती है और वह आसानी के साथ मुतमिन होने के लिए तैयार नहीं होती। तो ये जो इंसानी जबिल्लत है ये अपना काम करती हैं, इससे बहुत सी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा ये तवज्जो दिलाता हूँ कि हमें सिर्फ इल्म के इम्तहान, अमल के इम्तहान में नहीं डाला गया, अब इल्म के इम्तहान में भी डाला गया।
और इल्म के इम्तहान में अगर हम किसी गलत नतीजे पे पहुंच जाएं,
अगर दयानतदारी के साथ जिद्दोजहद करते हुए पहुंच गए, तो उस पर भी अजर मिलेगा,
उस पर भी अजर मिलेगा,
उस पर भी अजर मिलेगा। ये बताया गया है ना, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बत से बयान किया गया है कि अगर तुमने अपनी तरफ से जिद्दोजहद की कि तुम कोई सही नतीजा निकालो और तुम उसमें कामयाब हो गए तो दोहरा अजर है, और अगर नाकाम हो गए तो तब भी एक अजर तो मिल ही जाएगा, यानी मुआखज़ा नहीं।
उस गलत इल्म की बुनियाद पर फिर मेरा अमल भी तो गलत हो जाएगा ना?
यकीनन होगा, लेकिन वो आपकी इज्तिहादी गलती है, वो इल्म में भी हो सकती है, अमल में भी हो सकती है, वो काबिल माफ़ी है। کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن جب آپ نے کسی صحیح بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی وجہ آپ کا تعصب تھا، معاشرے کا خوف تھا، آپ کی موجود عصبیتیں تھیں، آپ کی آبا سے محبت تھی، اساتذہ سے محبت تھی، فرقے سے محبت تھی، کسی خاص پس منظر کو آپ سامنے رکھ کر کسی چیز پر غور کر رہے تھے، تب تو آپ نے اپنی قسمت کھوٹی کر لی، اس لیے کہ آپ علم کے امتحان میں شکست کھا گئے، کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف عمل کے امتحان میں ڈالا گیا ہے، ہمیں علم اور عمل دونوں کے امتحان میں ڈالا گیا ہے۔
آپ کا جاوید صاحب یہاں جو جملہ مکمل ہوا ہے اسی سے متعلق ایک کوشچن ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں علم اور عمل دونوں کے امتحان میں ڈالا گیا ہے، اور اگر ہم اپنی دیانتداری سے علم کے امتحان میں چلتے ہوئے غلط نتیجے پر پہنچیں گے تب بھی ایک اجر اس کا ہے، دوہرا نہ صحیح ایک اجر پھر بھی ہے، لیکن آپ کو علم کے امتحان میں ڈالا گیا ہے، یہاں آپ سے کیا مراد ہے؟ یہاں آپ سے مراد علماء ہیں یا ایک عام آدمی ہے؟ کیونکہ عام آدمی تو علم وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ ہمیں ایک عالم کو فالو کرنا ہے، وہ عالم ہمیں کہے گا کہ یہ چیز ٹھیک ہے تو ہم مان لیں گے یہ چیز ٹھیک ہے۔ میں خود سے علم کے امتحان میں کیسے جا سکتا ہوں؟ دیانتداری تو میری ہے لیکن علم کے جو پری ریکویزٹس ہیں وہ میرے پاس نہیں ہیں، تو میں لازمی باتیں ٹھوکر کھاؤں گا، یہ کیسے آپ یہ اس کو جنرلائز کر لیتے ہیں؟ یہ سب کے لیے فارمولا اپلائی کریں گے آپ؟
عقلی طور پر ہم جب اس دنیا میں کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو جو استطاعت ہماری ہوتی ہے پہلے اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو جان لیں، اگر ہمیں اس میں کامیابی نہیں ہوتی یا وہ کسی خاص فن سے متعلق چیز ہے تو ہم اس کے ماہرین کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہی عقل کا تقاضا ہے، پھر ان ماہرین کی ہم بات مان لیتے ہیں، نہیں ان سے وہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انسان کے فہم کی دو سطحیں ہیں، ایک میں براہ راست سمجھتا ہے،
جاوید صاحب سمجھنے کی کہاں کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیں میں اگر کسی ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے مجھے کہا کہ جی آپ کو یہ پرابلم ہے آپ یہ میڈیسن لیں، میں اس سے یہ تھوڑی پوچھوں گا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ کیا پرابلم ہے، مجھے ذرا سمجھائیے۔ وہ کہے گا بھائی آپ کو اگر سمجھنا ہے تو آپ باہر تشریف لے جائیے، میں آپ کو یہ نسخہ لکھ کے دے رہا ہوں، آپ کو یہ فالو کرنا ہے، میں فالو کر لیتا ہوں۔
جیسے ہی آپ ڈاکٹر کی کلینک سے باہر نکلے آپ کے ایک اور جاننے والے ڈاکٹر آپ کو ملے، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جاہل آدمی ہے، آپ کو اپنی صحت اس کے حوالے نہیں کرنی چاہیے، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوا انہوں نے تجویز کی ہے ویسے تو یہ اچھے ڈاکٹر ہیں، یہ ذرا پرانی دوا ہے، اس کے بہت سے ایسے اثرات سامنے آ چکے ہیں جن کی بنیاد پر اب یہ دوا استعمال نہیں کی جاتی، یا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا چیز تجویز کی ہے اور اس کے لیے تشخیص کیا کی ہے، میرا علم تو یہ کہتا ہے کہ یہ تشخیص ٹھیک نہیں ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے ایک رائے دی ہے آپ کو اور بڑی سنگین بیماری بتا دی ہے، آپ کو اس میں ایک دوسری اوپینین بھی لے لینی چاہیے،
ٹھیک ہے،
یہ سب کچھ وہاں نہیں ہوتا،
ہوتا ہے،
تو یہی اس میں بھی ہونا چاہیے۔ یعنی اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی محقق بن کے بیٹھ جائے، اصل چیز یہ ہے کہ جب علم کا امتحان کیا ہے، جب میرے باطن نے کوئی سوال اٹھا دیا یا میرے خارج سے کوئی سوال سامنے آ گیا، اس وقت میں نے اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا، خدا امتحان لیتا کیسے ہے؟ یعنی وہ جس طریقے سے آپ کسی صاحب علم پر یا کسی گروہ پر، ہمارے تو گروہ بھی بنے ہوئے ہیں نا،
بالکل بنے ہوئے،
صرف اصحاب علم ہی نہیں ہے، کوئی آپ کا استاد ہو سکتا ہے، کوئی صاحب علم ہو سکتا ہے جس سے آپ متاثر رہے یا جس کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی یا جس کے مدرسے میں آپ پڑھے یا جس سے آپ کا ایک بچپن سے یا جوانی کے زمانے سے تعلق رہا، یہی صورتحال کسی خاص گروہ کی بھی ہو سکتی ہے، آپ حنفی پیدا ہو گئے، شافعی پیدا ہو گئے، مالکی پیدا ہو گئے، آپ دیوبندی پیدا ہو گئے، آپ بریلوی پیدا ہو گئے، ایسے اس سے اوپر جائیں آپ مسیحی پیدا ہو گئے، آپ مسلمان پیدا ہو گئے، یہ ساری جتنے بھی گروہ ہیں ان کے ساتھ آدمی کا ایک فطری تعلق ہوتا ہے، ایک عصبیت بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ، اس کے اوپر کوئی تنقید سامنے آ گئی،
ٹھیک ہے،
اگر یہ مقدمہ ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کسی مسیحی کو تبلیغ کس اصول پر کریں گے؟
پھر تو نہیں کر سکتے، اگر یہ بات ہے تو کیسے کریں گے؟
ٹھیک ہے، دنیا میں قاعدہ تو ایک ہی ہوگا نا، اچھا آپ ذرا مسیحیت کے بارے میں جانیے کہ تاریخ کیا ہے، یعنی مسیحیت کی تاریخ میں باقاعدہ ان کا ایک مذہبی نظام قائم ہوا، یہ مذہبی نظام ہے کہ جو پاپائیت کی صورت اب اختیار کر چکا ہوا ہے، اس کی تاریخ بڑی رچ تاریخ ہے، اس کے پیچھے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، سینٹ آگسٹائن کوئی معمولی آدمی تھا، سینٹ ایکنڈاس کوئی معمولی آدمی تھا، یعنی آپ مسیحی متکلمین کی تاریخ پڑھیں، بہت بڑے بڑے جہابزہ علمیت ان کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، صوفیانہ اثرات کے تحت بھی ان کے ہاں جو سینٹ پیدا ہوئے ان کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے، یہ ساری تاریخ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وجود میں آ چکی تھی، یہ آپ کے علم میں ہے کہ رومی سلطنت بھی مسیحیت کو قبول کر چکی تھی، یہ جو ادارہ جس کو آپ پاپائیت کا ادارہ کہتے ہیں یہ بھی وجود میں آ چکا تھا، قرآن مجید نے ان کے ان بڑے اکابر کا ذکر کیا ہے، رحمان، قسیسین، یہ سب کے سب وجود میں آ چکے تھے۔ اچھا اس میں ان کا اجماع بھی موجود تھا، ان کے جمہور بھی موجود تھے.
ٹھیک ہے،
تو قرآن مجید نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ کبھی پڑھے؟ قرآن مجید نے اٹھا کر پھینک دیا سب کچھ. اس نے کہا غلطی ہوئی ہے، اور غلطی کن معاملات میں ہوئی ہے؟ بنیادی معاملات میں ہوئی ہے. الوہیت مسیح کے عقیدے کے اوپر جو غیر معمولی تنقید کی قرآن نے، جس طریقے سے کفارے کے عقائد ایجاد کیے گئے، جس طریقے سے اعمال کے بارے میں غلطیاں کی گئیں، سب پہ تنقید کر ڈالی. کسی ایک جگہ بھی قرآن مجید نے اس کو موضوع نہیں بنایا. تو آپ کسی مسیحی کو جب جا کے دین کی دعوت دیں گے تو وہ یہ استدلال کیوں نہیں کرے گا، یا ان کے علماء کو یہ حق کیوں نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی ہمارے ہاں تو یہ سب علماء کا یہی مذہب ہے، یہی سوچنے کا طریقہ ہے، ان کا ایک پورا نظام بنا ہوا ہے، ہمارا تو ایک بڑا رچ ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں، ہمارے ہاں بڑے بڑے سینٹ پیدا ہوئے ہیں، تم لوگ کہاں سے آ گئے؟ نہیں، یہ اصول نہیں. اصول یہ ہے کہ آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہیں کھڑے ہوں، جو آپ کو بتایا گیا اسی کو مانیے. میں نے تو اس سے پہلے ایک تفصیلی گفتگو کی تھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، اس میں بھی میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ جو میرا علم مجھے میری میراث میں ملتا ہے، جو میری تراث ہے، جو میرا ورثہ ہے، میں اسی پر کھڑا ہوں گا.
صحیح ہے،
لیکن جب چیلنج سامنے آ جائے گا اس وقت میرا رویہ کیا ہے؟ وہی میں نے عرض کیا کہ جائیں گے، ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھا ہے، پورے اعتماد و اعتقاد کے ساتھ نسخے پہ عمل کریں گے، لیکن اگر باہر کھڑے ہو کے وہ تنقید سامنے آ گئی جو میں نے ابھی کی، اس وقت آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ اس وقت یہ عذر نہیں کام آئے گا. پچھلے دنوں میں نے دیکھا ایک صاحب علم شخصیت ہے، میں ان کا بڑا غیر معمولی احترام کرتا ہوں، انہوں نے یہ لکھا کہ آپ کے سامنے اگر آفتاب کی طرح روشن کوئی دلیل بھی آ جائے تو آپ جمہور کے طریقے پہ کاربند رہیں گے. یہی اصول مسیحیوں کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، یہی یہود کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، یہی باقی سب لوگوں کے بارے میں بھی ہونا چاہیے.
ہونا چاہیے پھر تو.
میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں یہ کیا اصول ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک باطل اصول بنا کے اپنے لیے حق کا دروازہ بند کر دیا.
بالکل صحیح ہے،
اس کے لیے آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ کوئی اصول نہیں ہے. جمہور ہوں، اجماع ہو، امتیں کھڑی ہوں آپ کے مقابلے میں، مسیحی امت کی تعداد اس وقت ہم سے دو گنا زیادہ ہے. صرف کیتھولکس جو ہیں وہ 2.5 ارب کے قریب ہیں، ان کا ایک منظم نظام ہے پورا کا پورا. تو یہ انسان اپنے آپ کو فریب دیتا ہے اور کوئی چیز نہیں. اصل چیز جو قرآن مجید نے ہم کو بتائی بڑی سادہ ہے کہ آپ کو جہاں اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، جہاں آپ پیدا ہوئے، علم اور عمل کے لحاظ سے وہیں سے آپ زندگی شروع کریں گے.
ٹھیک ہے،
عام آدمی ہو یا عالم ہو، ہر آدمی تحقیق کی کتابیں نہیں کھول کے بیٹھ جاتا، لیکن جب کوئی تنقید سامنے آ جائے گی تو بس اتنا فرق ہوگا کہ ایک عام آدمی مختلف اہل علم کے پاس جا کے اپنی طرف سے صحیح بات کو جاننے کی کوشش کرے گا، اور ایک عالم براہ راست تحقیق کر لے گا. اس سے سوا کوئی فرق نہیں.